بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة الكهف کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے ہیں، بالکل خسارے. خسارہ جو ہے یہ کلام پاک میں یوں استعمال ہوا ہے، معنی عبد الآباد کی جہنم کے ہیں، جہاں جہاں خسر یا خسران یا خسارہ یا اخسرین، یہ مراد اس سے ہے عبد الآباد کی جہنم. تو وہ فرما رہے ہیں تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں اخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گزری ہوئی، اور وہ بوجہ جہل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کریں گے. یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے سارے کیے کا اعمال حبس ہو جاتے ہیں، غرق، اور قیامت کے روز ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی ہم وزن قائم نہیں کریں گے. نے فرمایا یہ جو آیت ہے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کفار کے لیے، تو یہ سوچ کر کہ یہ کفار کے لیے ایسی آیات کلام پاک میں ہیں، تو ہم خوش قسمت ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیں، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کو اگر ہم قائم رکھتے ہوئے موت تک پہنچ گئے تو یہ حال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو کفار کا حال بیان کیا گیا، مسلمانوں کا حال نہیں. اور یہ جو خصوصیت یا صفت کہہ لیجیے کفار کی، اصل میں اس میں کفار کی ایک صفت بیان کی، اور اس صفت ہی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. وہ صفت یہ ہے کہ یہ کفار اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے. یہ صفت مسلمان کی نہیں ہے، یہ خاص صفت کفار کی ہے. اور کلام پاک میں صرف اس جگہ نہیں، اس جگہ تو ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بتایا ہے کہ مسلمان کے دل درد ہے اور وہ مطیع ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے. کلام پاک میں متعدد جگہوں پر یہی مضمون مختلف انداز سے ہے. مثلا سورۃ النمل میں ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے. زینا لہم اعمال لہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. فہم یعمہون، اب وہ بھٹکتے پھرتے. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں. تو وہ اپنی اس جہل مرکب میں حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مرتے وقت بھی سخت عذاب ہے اور وہ لوگ آخرت میں بھی سخت خسارے میں ہیں. یعنی حکیم النمت رحمۃ اللہ علیہ نے قوسین میں یہ لکھا ہے خسارے کا مطلب ان کو کبھی نجات نہ ہو, کبھی نجات نہ ہو, یہ کفار. اس طرح سے ایک اور آیت میں سورہ یونس کی, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے, لیٹے بھی پکارتا ہے, بیٹھے بھی پکارتا ہے, کھڑے ہوئے بھی پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں, تعالیٰ فرمانے جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے. گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کی ہٹانے کے لیے ہم کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا. اور ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں. یہی صفت یہاں بھی بیان کی گئی, یہ صفت کفار کی ہے کہ اعمال اچھے معلوم ہوں. اسی طرح سے سورۃ النمل میں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کفریہ کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے, پسند کرتے ہیں ان اعمال کو. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو اس صفت کی وجہ سے, اس بات کی وجہ سے کہ وہ اپنے اعمال کو مرغوب رکھتے ہیں راہ حق سے رک رکھتا ہے, اس اعمال کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت رک جاتی ہے. یہ شخص ہدایت نہیں پاتا تھا, اس کے اندر یہ بیماری ہے, بس وہ ہدایت پر نہیں آتے, وہ راہ حق کو نہیں اپناتے. اسی طرح سے عاد اور سمود کے بارے میں, وعادوا وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. یہاں بھی وہی ہے کہ عاد اور سمود کی قوم کو غرق کیا ہم نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں, اور شیطان نے ان کی بدعمالیاں ان کو مرغوب کر کے, آراستہ کر کے, مزین کر کے دکھا دی اور انہیں راستے سے روک دیا, یعنی ہدایت ان کو نہیں ملی. باوجود کہ یہ آنکھوں والے تھے, ہوشیار تھے, پھر بھی ہدایت نہیں پا سکے اس کی وجہ سے. اسی طرح سورہ محمد میں, فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا؟ یہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے, ایک وہ جو اپنے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے اور ایک وہ جو دلیل پہ کام کر رہا ہے. اور یہ جو شخص ہوتا ہے برا کام جس کے لیے مزین کر دیا گیا, وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی بعض آیات کو پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ تو کفار کی نہیں, مسلمانوں کی تھوڑی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کی, یہ کفار پڑھتے کب ہیں؟ پڑھتے تو مسلمان ہیں, تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ہوئے یہ آیات, گرچہ کہ یہ کفار کے بارے میں ہیں, لیکن حق تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہیں, مسلمان بندوں پر. کلام پاک نازل فرمایا, کلام پاک پڑھو پڑھو, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, اور دیکھو یہ کلام پاک میں آئے گا تمہارے سامنے. اس سے سبق کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو اس لیے ہے کلام پاک میں یہ آیات, کفار کا حال اس لیے بیان کیا گیا کہ مسلمان اس کو پڑھیں, مسلمان اس کو سمجھیں اور اس سے سبق. تو وہ عرض کرنا ہے کہ اس سے سبق کیا ہے. اس کے بارے میں حکیم الامت مولانا شبیر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واد میں فرمایا ہے کہ دیکھو یہ صفت, اس طرح کی چیزیں جو کفار کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے بعد وعید آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے, یہ اس لیے ہے کہ جب یہ کفار کی صفت ہے تو اے مسلمانوں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اور فرمایا, مثال دی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو اگر مسلمان میں اب یہ صفت ہو گئی تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور مثال یہ دی ہے کہ دیکھو ایک چمار, چمار ایک قوم ہوتی ہے ہندوؤں میں, بہت ہی نیچ ذات قوم ہم نے ہندوستان میں دیکھی ہے,
کہ وہ قوم ایسی ہوتی ہے کہ سارا بیگار کا کام اس سے کراتے ہیں، کسی بھی وقت بلوا لیں گے، اس کو مار بھی دیں گے، جوتے بھی لگا دیں گے، چوہا مر جائے گا اس کو دے دیں گے، اسی کو پکڑ اس مرے کے چوہے کو کھاتا ہے، تب گندے کام وہ کرتے ہیں، ایسی قوم ہے. تو فرمایا کہ چمار کو اگر کوئی کہہ دے کہ میں کس چمار ہوں تو اس کو کوئی برا نہیں لگے گا، وہ تو ہے ہی چمار. لیکن اگر کسی شریف آدمی کو کہہ دو کہ تم چمار جیسے کام کرتے ہو، اس کو بہت برا لگے گا. تو بہت ہی بری بات ہے کہ شریف آدمی ہو کر اس میں خصوصیت آ جائے چمار کی. فرماتے ہیں حکیم الامت کہ دیکھو اسی طرح سے یہ جو آیات ہیں اس میں حق تعالیٰ نے کفار کی صفت بیان فرمائی، اس لیے تاکہ مسلمان شرمائیں کہ یہ جب کافر کی صفت ہے جو چمار سے بھی بدتر، وہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے اندر وہ صفت آ جائے. اب یہ جو صفت ہے جس کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے، یہ صفت کہ ہمارے اعمال ہم کو اچھے لگیں، اب حق تعالیٰ کی رحمت ہے، سخت حکمت ہے، سخت قدرت ہے کہ جب انسان کو بنایا اللہ نے تو اس کے اندر تقویٰ بھی رکھ دیا اور فجور بھی، یہ رضائل نقد بھی رکھ دی. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے یہ صفت، یہ بھی غلط، کیونکہ یہ جو رضائل نفس ہیں یہ فطری ہیں. فألہمہا فجورہا وتقواہا، نفس میں دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، فجور بھی تقویٰ بھی. تو اب مسلمان ہے تو ایمان والا، لیکن یہ جو صفت کفار کی بیان کی گئی یہ رذیل نفس کی طرح سے ہر شخص میں موجود ہے، یعنی اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کاموں کو اپنی طرف منسوخ کرے، اب اچھی چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرے، اب کمال کو، کسی جمال کو، کسی بھی چیز کو اس کے اندر ایک رذیل نفس رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو فطری ہے، ہر شخص میں ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ یہ چاہے گا. ہمارا یہ نفس کے تقاضے اٹھیں گے کہ یہی کافر کی صفت والا تقاضا کہ اپنے کام پہ اترائے گا، سمجھے گا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. یہ فطری چیز ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس تقاضے کے اوپر عمل نہ کریں. اس تقاضے کو ایجاب النفس کہتے ہیں، یا عجب کہتے ہیں، یا اترانہ کہتے ہیں، سب ایک ہی چیز کے نام ہیں، لیکن ایک رذیل ہے، فطری ہے، لیکن اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جیسے کلام پاک کی آیات میں آپ نے سنا، ہدایت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے عیب اس سے مخفی ہو جاتا، وہ تو اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہوتا ہے، اس کے یہ حال ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ حال ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بس یہ ہدایت کے سارے راستے اس سے رک جاتے ہیں. اب یہ رذیلہ تو ایک رذیلہ فطری ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہ چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حکومت نامیہ سے یہ ہے کہ دیکھو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہلکات میں فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزوں کو فرمایا، اور ادھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے زیادہ اس کا ڈر ہے کہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے، عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس سے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا. اب دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایک تو وہ جو بالکل دنیا دار ہے، ان کو دین سے غرض ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ناچ رنگ پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگے ہوئے، ایسے بھی ہیں مسلمان، ان کا تو خیر ہم ذکر نہیں کرتے، ہم ان سے مطلب نہیں، ہمیں تو مطلب خود اپنے آپ سے ہے، اپنی اصلاح درکار ہے، اور اپنے جو احباب ہیں جو دین چاہتے ہیں ان کے. لیکن جو لوگ دنیا دار ہیں ان میں بھی عجب ہوتا ہے، وہ بھی عجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو فطری رذیلہ ہے، اور وہ اس کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں خوب. ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے کہ دیکھو میں نے ایسا کام کیا، اپنی تعریف بکھاریں گے، اپنی تعریف چاہیں گے، جو کام کریں گے اس میں لاکھ عیب اس کو پسند کریں گے، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر معاصی پر فخر کرتے ہیں، گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، ان کا وہی حال ہو جاتا ہے جو کفار کا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ پر فخر کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. گناہ پہ فخر، اب دیکھیے کتنے ہی گناہ ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، ناچ رنگ دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، تصاویر کھینچ رہے ہیں، سب گناہ در گناہ، پردہ سارا ہی نہیں ہے، نامحرم محرم کا اختلاط ہے، مخلوط تعلیم ہے، مخلوط دفاتر ہیں، ہر جگہ آپ جا کے دیکھیے، زیادہ تر تو یہی حال ہے. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں تعریف کر دی. دیکھو ہم نے ایسی فلم دیکھی, دیکھو ہم نے فلاں موسیقی سنی, دیکھو ہمارے پاس فلاں ریکارڈنگ ہے, دیکھو امریکہ کا فلاں گلوکار ہے اس کی ہم آواز سنتے ہیں. اب وہ فخر سے بتا رہے ہیں. جب فخر سے تم نے جب گناہ پہ فخر کیا تو گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان تو ختم ہو گیا. یہ تو ان کا حال ہے. تو ایمان کے لال ایمان کے لال اسی رذیل نفس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا, تو ہدایت کا راستہ تو بالکل ہی رک جاتا. لیکن ہم آپ دیندار ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دینداروں کو بھی یہ رذیلہ ایسا لپٹتا ہے, اس قدر لپٹتا ہے کہ چھڑائے چھوٹتا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں, بزرگوں سے متعلق بھی ہیں, لیکن کام نہیں بنتا. کام کیسے بنے گا؟ کام اس وجہ سے نہیں بنتا کہ وہ عجب میں اٹھتا ہے. وہ اپنی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے. جو کافر کی صفت ہے اس کو لیے بیٹھا ہوا ہے تو راستہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ والوں سے متعلق بھی ہیں, ہم دیندار بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین میں ترقی کریں, اور یہ اتنا بڑا خطرے کی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بچنے کی تدبیر بھی آنی چاہیے. تو ایسا ہے کہ آپ سانپ بچھو اجنے ہیں, سانپ بچھو سے بچنے کی تدبیر معلوم ہونی چاہیے, اس کی خرابیوں کو جاننا چاہیے. اب یہ جو رذیلہ ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ یہ ایسا رذیلہ ہے کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. میرے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب, ان کے شیخ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی, اور ان کے شیخ ہوئے حفیظ الامت رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے پاس وہ خط و کتابت کی ایک کتاب موجود ہے جس میں ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب کی مکاتبت ہوئی ہے ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب رحم اللہ کے ایک خط پہ یہ لکھا کسی بات پر کہ عجب سے کوسوں دور بھاگ, یہ لکھا. تو حضرت نے جواب میں لکھا, ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب نے اپنے شیخ کو جواب میں لکھا کہ حضرت آپ نے یہ لکھا ہے کہ عجب سے یعنی یہی رذیلہ کہ اپنی تعریف اپنی چیزوں کی پسندیدگی کسی کام کو کمال کو جمال کو کسی بھی محنت کو اپنے گھر میں چھوڑ کر, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. ہم نہیں جانتے, ہم یہاں پر نہیں جانتے, کیونکہ ہمارا ماحول میں اول تو معلوماتی ایسی کم ہے, مسلمانوں کو معلومات واقعی کم ہے. علماء حضرات تو جانتے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ میں مکہ مکرمہ میں پڑھاتا ہوں تو کسی طالب علم نے تعریف اپنے لیے تعریفی بات کچھ کی, میں نے کہا تم ریجاب النفس ہے, تو کہا میرے ریجاب النفس, کہنا ہاں چپ ہو گیا. پڑھو, وہ جانتا تھا کہ ریجاب النفس حرام, یعنی اتنا شعور تھا وہ طلبا کو, اتنا شعور ہے وہاں پر, کیونکہ ان کی عربی زبان ہے, وہ بچپن سے بڑھتے ہیں اسی کے اندر, وہ قرآن و حدیث بھی سنتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ایجاب النفس حرام ہے. تو ایجاب النفس کو وہ بھی حرام سمجھتے ہیں, گھر سے مبتلا ہو جاتے ہیں غلطی سے, لیکن ایجاب النفس یا عجب کو حرام سمجھتے ہیں. ہے یہ گناہ کبیرہ, کبائر میں سے ہے, یہ کبائر میں سے ہے, چونکہ یہ کفار کی صفت ہے, کفار کی خاص صفت ہے. بہرحال تو حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب نے جب یہ لکھا کہ حضرت کوئی بر بتا دی, میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ عجب سے کوسوں دور رہو, تو آپ کوئی بر بتا دیجئے کہ میں عجب سے کوسوں دور رہ سکوں. تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے تقوا کا کیا پوچھتے ہیں, حفیظ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص خطبہ میں تھے اور کتنے بڑے عالم تھے, ان میں بھی کم نہیں تھی. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس کا گر یہ ہے, عجب سے بچنے کا گر یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یہ عذاب الہی کو دعوت ہے, یہ وہ چیز ہے جو عذاب الہی کو دعوت ہے, یہ ایسی چیز. میں مکہ مکرمہ میں تھا, پہلا سال تھا, تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی اللہ نے یہاں بھیج دیا تو اب توبہ کرتے ہیں, ہم یہ تصاویر کو ہم ختم کریں گے گھر سے, تصاویر نہیں لینے دیں گے. تو ہمارے گھر والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہاں ہم جب اس مرتبہ پاکستان جائیں گے چھٹیوں میں تو تصاویر کو ختم کریں, کیونکہ البم تھا, البم میں شادی وغیرہ کی تصاویر, زمانۂ جاہلیت جگہ پہ. تو طے ہو گیا جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو المم ہیں یہ تو ایک الماری میں ہیں اور الماری ایک چھوٹے سے ایسے کمرے میں ہے جو کھلتی بھی نہیں اور اس کا دروازہ بھی بند رہتا ہے، رہنے دیجیے، اس کو کیا مصیبت میں پڑ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس زمانے میں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور میں شیخ سے تلاش میں تھا، تو میں چار بزرگوں کو خطوط لکھتا تھا، کیسے؟ ایک خط لکھ کر اس کی فوٹو کاپی چاروں کو لگا دیتا تھا، نام بدل بدل کے، اور دیکھتا تھا کہ جواب کس کا کیا آتا ہے، کیونکہ مجھے یہی سکھایا ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب جو حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے، کہ شیخ کے انتخاب میں بہت احتیاط کرو، اچھی طرح سے دیکھ لو اس کو، ایک مرتبہ شیخ بنا لو اب تم اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہوگا، لیکن شیخ کو بنانے میں جتنی جانچ پڑتال کر سکتے ہو کرو اور دیکھو مناسبت ہے کہ نہیں، تم کو اس کی بات دل کو تمہارا دل قبول کر لیتا ہے یا نہیں، بات تو سب وہی کہتے ہیں، سب وہی کہیں گے قال اللہ قال، ہمارے سیوخ کو غلط بات تو نہیں بتائیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے چوری کرو، سب یہی کہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی بات کو تمہارا دل قبول کر لیتا ہے، اگر تم کو اس کی بات قبول ہے تو تم کو مناسبت ہے اس سے، تو اس مناسبت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چار خطوط بھیجتا تھا، اس میں بعض بڑے علماء تھے، بڑے ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب تھے، بڑے علماء میں حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن خیر سے ہندوستان میں سے دور تھے اس لیے ان سے مشکل تھی، یعنی اسلامی مقابلت سے مشکل تھی، خیر لیکن میں ان کو بھی لکھتا تھا، تو اب جب تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کیا ضرورت جلانے کی، وہ تو بلبم میں ہے اور بند ہے اور اندر ہے اور کیا فضول کام، کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر ہمارے حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو جواب لکھا اس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے، بس یہ جواب جو ہے نا یہ دل پہ لگ گیا، مولانا مسجد اللہ نے لکھا کہ یہیں تم ارادہ کر کے آئے تو جلا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کا جواب نہیں کہا، ان کی بات کو مجھ کو زہر لگی، زہر لگی، حالانکہ اس وقت ان کو علم بالکل نہیں تھا، میں خود ہی بالکل ہی افراتفری ابھی بھی ہوں، لیکن اس وقت تو کل دوسرا ہی حال، لیکن وہ بات کہ اس کا جواب نہیں کہا دیا مجھ کو زہر لگا، میں نے ان کو لکھنا ہی چھوڑ دیا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ ہمارے شیخ نے لکھا جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب قیامت تک اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارے گھروں میں تصاویر بھری رہتی ہیں، کچھ تو اخبار لیتے ہیں، بھائی ایسے اخبار کیوں لیتے ہیں ہم جس کے اندر تصاویر ہے، کیا رحمت کے فرشتے ہمیں عزیز نہیں؟ تو ہم نے یہ پھر یہ کیا کہ ان تمام تصاویر کو جمع کیا، سارے جتنے رشتے دار بہنیں وغیرہ سب سے تصویر اکٹھا کی، ایک ڈرم لیا، اس ڈرم کے اندر رکھا اور ساری تصاویر جل گئی، اب جب جل رہی تھی تصویر تو اس وقت میں تو خیر بالکل ہی نالائق قسم کا شخص، مجھ کو کوئی رفا یا انعام تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا قوت سے، یہ گناہوں کو تم البم میں سجاتے تھے، گناہوں پہ فخر کے برابر بات ہے، تم اپنے گناہوں کی گناہ ہے گناہوں کو تم البم میں سجاتے، میں نے اپنے حضرت کو لکھا اللہ رحمۃ اللہ صاحب کہ حضرت جو اراد آپ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے تمام تصاویر جلا دی، اس میں اس جملے میں عجب ہے، اس جملے میں عجب ہے کہ ہم نے تمام تصاویر جلا دی، کس کو کدھر گیا یہ جو عمل ہے، کس کو منسوخ کیا گیا؟ اپنے آپ کو، یہی عجب ہے، دلی دل میں کسی عمل کو، کسی کامیابی کو، کسی کام کو، کسی صفت کو اپنی طرف منسوخ کر لینا، دل ہی دل میں، چاہے زبان سے تم چاہے اس کا الٹا کہہ رہے، زبان سے کہتے ہیں نا میں کیا ہوں، میں تو بالکل حقیر فقیر نالائق گنہگار، لیکن اندر سے سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے ہی گنہگار ہیں، ہم تو سب سے اچھے ہیں، تو اندر کا حال کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اگر اندر کے حال کی بات ہو رہی ہے، اگر دل ہی دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میرا کارنامہ ہے، تصویر میں نے جلائی، یہ عجب ہے، تو اب جناب حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب میرے شیخ، انہوں نے اس کے جواب میں وہی جملہ لکھا جو جملہ ان کے شیخ نے ان کو لکھا تھا، یعنی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا تھا، لکھ دیا عجب سے کوسو دور بھاگو، یہی جملہ، میں یہ خط و کتابت حضرت کی پڑھ چکا تھا، مجھے گر تو معلوم تھا کہ یہ سوچو کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی چیز ہے، یہ جو معمولی چیز نہیں، اور دینداروں میں ایسی لپٹتی ہے ایسی لپٹتی ہے کہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. چھڑانا چاہے صوفی ہو, چاہے شیخ ہو, چاہے کوئی ہو, مفتی ہو, کوئی ہر ایک میں یہ لپٹنے کو تیار ہے. یہ سانپ کیسے لپٹ جاتا ہے؟ اس لیے ہوشیار رہ کر اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑو, اس کو بتاؤ اپنا حال, دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں کیا کہتے, وہ جب سے کو سندور بھر, پھر میں پھر اپنا حال مسلسل ایک عرصے تک اس بارے میں لکھتا رہا. اگر یہ تو دل واقعی چاہتا ہے کاموں کو اپنی طرف منسوخ کریں تو کامیابی ہم چاہتے ہیں ہماری طرف, ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا. اب چاہے اوپر سے کچھ لکھے لیکن اندر سے تو یہی دل چاہتا ہے, نہیں چاہتا, چاہتا ہے کیونکہ فطری رضیلا ہے. رضائل جتنے فطری جتنے ہیں سب فطری, حق کے دل ہے, عجب ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ سب رضائل ہیں. یعنی ان کے تقاضے دل میں ہمیشہ ہوں گے, عمر بھر رہیں گے, مرتے بعد ہی نجات ملے گی. اس وقت تک ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے کہ ان کے تقاضوں پر عمل نہ ہونا پائے. بس ہمیں, ہم صرف اس کے مکلف ہیں, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس رضیلے کو ختم ہی کر لیں. رضیلہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس رضیلے کا کچھ اور کام بھی ہے جو کہ شریعت کے تحت وقت پر پیش آتا ہے. کبر جس کے دل میں رائے برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کبر اور عجب میں فرق کیا ہے؟ کبر اور عجب میں دیکھیں فرق. عجب میں تو یہ ہے کہ کسی کامیابی کو, کسی کام کو, کسی صلاحیت کو اپنی طرف منسوخ کرنا دینی دینا, یعنی اپنی پسندیدگی پیدا ہو. اور کبر میں اس کی وجہ سے, اس عجب کی وجہ سے دوسرے کی حقارت کرنا, دوسرے کی حقارت کرنا. تو یاد رکھیے اگر عجب نہیں ہوگا تو کبر بھی نہیں ہوگا. اس لیے جو عجب کا علاج کر لے گا وہ کبر سے بھی نکل جائے, کیونکہ اس کی جو عجب ہے یہ کبر کا ایک بڑا جز ہے. اس کے بغیر جب عجب نہیں ہے تو دوسروں کو اپنی طرح سمجھے گا. حقارت کسی کی آئی تو یہ میں کہتا ہوں کہ عجب اور کبر میں فرق سمجھو. عجب ایک بڑا گناہ ہے لیکن اکیلے اکیلے ہوتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے. آپ خود ہی خود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, چاہے آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہوں لیکن دل میں یہ خیال ہے تو عجب ہو رہا ہے. اور بعض گناہ ہوتے ہیں نا, تنہائی میں ہوتے ہیں, اکیلے میں ہوتے ہیں, ایک ہی آدمی درکار ہے, یہ اس قسم کا گناہ ہے عجب. اور کبر, کبر اکیلے نہیں ہو سکتا, کبر کے لیے ایک اور درکار ہے. کبر ہمیشہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی حقارت دوسرے کی آئی. تو کبر اور عجب میں ایک فرق یہ ہے کہ کبر میں صرف وہی نہیں بلکہ کچھ اور آدمی, ایک آدمی اور درکار ہوتا ہے. یہ ان گناہوں میں جن میں کم سے کم دو آدمی درکار ہیں, اور عجب ان گناہوں میں ہے جن میں اکیلا ہی وہ گناہ کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ عجب ایسا گناہ ہے کہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے, اس سے کوئی بچا ہوا نہیں. دیکھیے کلام پاک کی آیت سنیے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. سورہ توبہ کی آیت ہے. تم کو خدا تعالیٰ نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا, اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت ہونا بھلا معلوم ہوا. کیا ہوا؟ اعجبتکم کثرتکم, تم کو اپنی کثرت سے عجب ہو گیا, تم کو اپنی کثرت بھلی معلوم ہو گئی. قرآن کے الفاظ ہیں. یہ ہوا صحابہ کے ساتھ. کب ہوا؟ جنگ حنین میں, جو فتح مکہ کے بعد. پھر کیا ہوا ایسا نتیجہ؟ لیکن حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت ہونا بھلا معلوم ہوا, پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد ثابت نہیں ہوئی, اور تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگی کرنے لگی, پھر آخر تم پیٹ دے کر بھاگ پڑے. یہ قصہ ہے غزوہ حنین. یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا, اور اس وقت نو مسلم تھے پاس, کیونکہ فتح مکہ کے وقت بہت سے مسلمان ہو گئے تھے, بہت سے کفار مسلمان ہوئے تھے. حنین ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان. یہاں پر فتح مکہ کے دو ہفتے بعد مسلمانوں کی کفار سے لڑائی ہوئی. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار مشرکین سے 4,000. تو بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر ایسی باتیں کرنے لگے جو پندار اور خود پسندی تھی, ان سے عجب ظاہر ہوتا. مسلمان 12,000, کفار 4,000, اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم تعداد کے ساتھ 313 مسلمانوں کے ساتھ ہزار کے دشمن پر فتح دے چکے تھے. انہوں نے کہا یہ تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, پسندیدگی پیدا ہوئی, اور یوں کہنے لگے آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے, ہماری تعداد زیادہ. ظاہر نو مسلم تھے, ان کے منہ سے نکل گیا. سارے صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا ہوگا. دیکھا آپ نے جیسے مفتی رشید صاحب نے لکھا ہے اپنی اصل الفتاوہ میں کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دیے ایک دیہات کے اوپر, حصہ ہے مشہور, آپ نے پڑھا ہوا ہوگا. لکھا ہے اس کے بعد مفتی رشید صاحب نے کہ رحم اللہ کہ یہ جو واقعہ ہوا, اگر لشکر میں ایک آدمی بھی ایسا ہوتا جو وجود کا شکار ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہوا کہ لشکر کے سارے لوگ بالکل پکے اولیاء اللہ, ایک کا بھی رضیلہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی عمل ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا. لیکن یہاں صحابہ تھے, لیکن ان سے غلطی ہوئی. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں پر سخت وقت آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے اور غالباً چند صحابہ ساتھ تھے, اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کیونکہ یہ والے کفار تیر چلانے میں بہت تیز تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ جمے رہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو بس اللہ کی طرف تھی. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی تو سب لوٹ کر دوبارہ کفار کے مقابلے میں آ گئے, اور اس طرح سے علاج کیا گیا مسلمانوں کا, متنبہ کیا گیا. لیکن مسلمان تھے فوراً سمجھ گئے کہ غلطی ہوئی ہے, توبہ کی. چنانچہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ ولی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. فرشتوں کی فوج آ گئی, اللہ تعالی نے فتح دلوا دی. لیکن یہ جو بیچ میں یہ ہوا اس وجہ سے ہوا, کلام پاک کہہ رہا ہے کہ اس وقت صحابہ نے یہ کر دیا کہ اعجبتکم کثرتکم, تم کو تمہاری کثرت پسند آئی. تو دیکھیں عجب کیسا رذیلہ ہے کہ یہ دعوت, یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ عجب ایسا رذیلہ ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, دنیا میں ہی عذاب آ جاتا, دنیا اور ہدایت کا راستہ تو بند ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اس سے گلو خلاصی تو سب سے پہلے ضروری ہے. اس لیے کہ اپنا جب تک عجب سے عجب جب تک ہے مرید میں, اس کو اپنے عیب کیسے نظر آئیں؟ وہ تو ہر چیز میں اپنی اچھائی دیکھ رہا ہے, ہر چیز پسند کر رہا ہے. یہ پسندیدگی اپنے اعمال کی ختم کرنا, یہی عجب کا علاج ہے. اس کے علاج میں بھی عرض کر دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب کے زمانے میں, وہ بھی میرے شیخ رہے, حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب کے پاس بعد وہ شیخ تھے, تو میرے گھر والوں نے ان کو ایک خط میں لکھا کہ میرا شوہر مجھے ٹوکتا ہے تو مجھے بہت ناگوار ہوتا ہے. خیر یہ تو بہت ہی عام بات ہے, یہ شوہر جب بھی کچھ بیوی کو کہے گا تو بیوی کو برا لگے گا. اور اسی لیے ہمارے یہاں ایک معمول ہے, ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ دیکھو روزانہ تعلیم گھر میں ضروری ہے, اور تعلیم کن چیزوں کی, بہشت زیور, حیات المسلمین, یہ بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور موائد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ہیں, ان میں سے کچھ پڑھ دیا کرو صفا نصف آدھا صفا اس طرح سے. تو ہم لوگ کا یہ معمول ہے. اس میں میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں اور خود بھی اسے کرتا ہوں, جب جس وقت یہ کتاب تم پڑھ رہے ہو بس کتاب کو پڑھ دو, ایک لفظ اپنی طرف سے مت بھولنا, کیونکہ وہ تمہاری بیوی کو پسند ہی نہیں آئے گا. وہ جو کتاب پڑھتے رہو گے تو اثر ہوتا رہے گا, اس کا بہت اثر ہوتا ہے, عورتوں پہ کتاب کا بہت اثر ہوتا ہے. لیکن جہاں ان کو معلوم ہوا کہ یہ اپنی کچھ ملا رہا ہے, ختم ہو جاتا ہے اثر. تو انہوں نے لکھا کہ میرا شوہر مجھے ٹوکتا ہے تو مجھے بڑا برا لگتا ہے. تو حضرت نواب اسد علی خان قیصر صاحب نے جواب میں ایک شعر لکھا, جواب میں اور بھی باتیں لکھی لیکن ایک شعر بھی لکھا. مجھے جہاں پہ لکھا تھا کہ مجھ کو برا لگتا ہے, تو حضرت نے اس جواب میں لکھا کہ ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے. ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. تو یہ عجب کی وجہ سے ہوتا ہے. عجب میں نصیحت گنا گزرنے لگتی ہے. نصیحت کا برا لگنا یہی تو خود پسندی ہے. خود پسندی یہی ہے کہ نصیحت کسی کی بری لگے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عجب کے بہت لوگوں کا عجب ہوا, خطوط آئے ہوئے ہیں, تبدیل تعلیم میں چھپے ہوئے ہیں, عجب کا علاج لوگوں نے کرایا. خانقاہ میں لوگ ہوتے تھے اور وہ جو علاج کراتے رہتے ہیں. تو ایک قصہ یہ ہے کہ خانقاہ میں ایک صاحب تھے جو بہت نیک تھے, بہت نیک, لیکن وہ جو تھا وہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں جو ظہر کے بعد ہوتی تھی اس میں بیان فرمایا کہ بھائی اپنے عیب جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے, عیب نظر نہیں آئیں گے تو اصلاح کیسے ہو, اصلاح تو عیب عیوب کی ہوتی ہے, تو عیب نظر آئیں گے تو اصلاح ہوگی. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت مجھے تو یہ تو پتا ہے کہ میرے اندر عیب بہت سے ہیں لیکن کیا عیب ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ لکھ کے بھیج دیا. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب تحریر فرمایا کہ بھائی جب تم کو تمہارے عیب نظر ہی نہیں آتے تو تم معذور, چھٹی, جب تم کو تمہارے عیب ہی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو, تم علاج کیسے کراؤ گے. اور عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت حکیم الامت جواب لکھ رہے تھے, خطوط کا جواب بھی تو بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتایا کہ دیکھو اس نے یہ لکھا ہے اور میں نے یہ جواب دیا ہے کہ جب تم کو تمہارے عیب نظر ہی نہیں آتے تو تم معذور ہو. پھر فرمایا حکیم الامت نے یہ جواب علی سبیل التسلم ہے, سبیل التسلیم ہے, میں نے ان کی بات تسلیم کر کے یہ جواب دے دیا ہے, یہ جواب نہیں ہے پورا, یہ تو بس ان کی بات وہ کہہ رہا ہے. کوئی آدمی آگے ایک بات کہے, غلط بات کہہ رہا ہے, لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے تسلیم کر لیا اور ایک ایسا جواب لکھ دیا جو کہ تسلیم کر, یہ تو لکھ دیا جواب. اس کے بعد جب دوسرے روز مجلس ہوئی وہ صاحب بھی موجود, اب حضرت نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, تم کو تمہارے عیب نظر نہیں آتے. اور فرمایا کہ مجھ کو تو اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو تو اپنی ایک نماز ایسی نہیں معلوم جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں, تم کو تمہارے عیب نظر نہیں آتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں بہت عجیب حال تھا, بھری محفل میں کہہ دیتے تھے, ان کا مشہور محفوظ ہے, رمضان کے زمانے میں مجلس تھی, لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, اور فرماتے ہیں روزے سے ہوں باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. اور کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں میں سور اور کتوں سے بدتر ہوں, یہ کہہ دیتے. ایسی اپنی خرابیاں پیش نظر تھیں. اب یہ اس سے کہ میں سور اور کتوں سے بدتر ہوں, اب میں جب شروع شروع میں گیا تھا اور وہاں ڈاکٹر عبدالواحد صاحب سے ملاقات ہوئی, اس زمانے میں بس اتنے مکتب مجھے سلوک کا پتہ نہیں تھا, تو میں نے اپنے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب حاجی محمد شریف صاحب کے خلیفہ تھے لیکن اسی یونیورسٹی میں تھے اور بے تکلفی ان سے ہو گئی کیونکہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے اور بے تکلف انہوں نے کر بھی دیا تھا, تھے بہت بڑے بزرگ. تو ان سے میں نے یہ کہا کہ حضرت یہ جو ہے کہ سور اور کتے سے بدتر, ہم مسلمان ہیں, سور کتے سے بدتر کیسے ہو گئے؟ اب اس وقت دیکھیے نا, اس وقت اب نہیں کہہ سکتا, اب یہ نہیں کہہ سکتا, اس وقت دماغ میں اور بہت سو ہوگا ایسے دماغ میں کیا بات ہے, مسلمان ہے قبول مخلوقات اور وہ تم کہہ رہے ہو تو سور اور کتوں سے بدتر. ڈاکٹر عبدالواحد صاحب عجیب شخصیت ہے, کہنے لگے کہ یہ بتائیے مجھے آپ کہ سور اور کتے گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نظر نہیں کرتے. اور ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کرتے ہیں. تو ہم سور اور کتے سے بدتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک منٹ میں اتنے بڑے عہدے کو حل کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا وہ بہتر نہیں ہوا, بہتر ہے جو گناہ کرتا وہ کہاں سے بہتر ہوا؟ جب تک کہ گناہ سے توبہ کر لے اور اس کے بعد مرد موت نہ آ جائے, اس کی مغفرت نہ ہو جائے. تو یہ تو خیر ایک زبانی عقلی بات تھی جو انہوں نے کہہ کے میرا مجھے بند کر دیا, میں کچھ کہی نہیں سکتا, ایسی منطق لگائی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن یہ اس سے کام نہیں بنتا, میرا وجود میرا برقرار رہا. کیوں کہ ایک حال درکار ہوتا ہے, یہ صرف عقلی بات کافی نہیں ہوتی اصلاح کے لیے, حال ایک درکار ہوتا ہے. جیسے میرے سے آپ کے میں آئے سکتی اثر کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ طلبہ کے سامنے کچھ کہہ دیں, میں جب پہنچا تو میں اپنے آپ کو بالکل ناپاک سمجھ رہا تھا کہ یہ پاک نہیں ہے, یہ حال کا درجہ اللہ نے جس کو عطا فرمایا, یہ مطلوب ہوتا ہے تب جا کے اصلاح ہوتی ہے. عقلی باتوں سے اتنی جلدی اصلاح نہیں ہوتی, عقلی باتوں کو دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو عمل کرتے رہو تو حال کا درجہ جب پیدا ہوتا. تو حکیم الامت ان کو ان صاحب کو کھڑا کر کے خوب ڈانٹا ہوتا اور کہا کہ نکل جاؤ تم, یہاں رہنے کے تم قابل نہیں ہو, تم کو تمہارے ہے بھی نظر نہیں آتے. چنانچہ وہ نکال دیا, وہ چلے گئے اپنے بدن حکیم الامت خانقاہ سے نکالنے کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ٹھہر پائے. چلے گئے واپس اور جا کے اپنے وطن چلے گئے, اور وہاں سے ایک خط لکھا. وہ خط یہاں تربیت سالک میں چھپا ہوا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ نے جو اس روز مجھے بھری محفل میں بھری مجلس میں ڈانٹا ہے, تو مجھ کو ایسا لگا کہ جیسے میرے سر پر ایک منقش ٹوکری ہو, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں, اور میں بڑا خوش رہتا تھا. لیکن جب آپ نے ڈانٹا بھری مجلس میں, تو ایسا لگا کہ وہ ٹوکری گری اور اس میں سے صرف گو ہی گو نکلا. اب مجھ کو اپنے تمام عیوب کا احساس ہو رہا ہے, اور انہوں نے اپنے عیوب کی فہرست لکھی. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اب تم ایک ایک کر کے ان کا علاج کرو, ان عیوب کا ایک ایک کر کے لکھو شیخ کو. اور دیکھیں اصلاح میں یوں نہیں لکھتے, یہ عام سوال سے اصلاح نہیں ہوتی. یہ بہت لوگ غلطی میں ہیں اس میں, اچھے خاصے پہلے ان بھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں, اور تجربہ کار لوگ بھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں. میرے صاحب نے پوچھا کہ مجھے غیبت کا علاج بتا دیا, یہ عام سوال ہے, کتابوں میں لکھا ہوں. شیخ سے ایسے سوال مت کرو, شیخ تمہیں پڑھائے گا. ارے اپنا واقعہ لکھو کہ تم نے کیسے غیبت کی, کیا الفاظ کہے, کس کی غیبت کی, اور لکھتے جاؤ واقعات. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو تمہارا نفس ذلیل ہوگا, ذلت ہوگی, ذلت ہی سے تو علاج ہوتا ہے. نفس کی جب تک ذلت نہیں ہو جاتی ہے کہ پھر عجب نہیں جاتے. یہ عجب کا جو علاج ہوتا ہے وہ نفس کی ذلت ہی سے ہو سکتا ہے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو جو بہت نیک تھے خانقاہ میں ذلیل کر دیا, سب کے ساتھ اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا, اور پھر نکال باہر کیا. تو اب اس ذلت کی وجہ سے ان کا عجب ٹوٹ گیا, اور جب یہ عجب ٹوٹتا ہے تو مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے, مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے ایک صاحب کو, اس طرح سے ایک صاحب کو میں نے کچھ کہا ڈانٹا, اب ان کو تھا یہی مرض. اس کو خط میں لکھا کہ جب سے اس کی اس سے بات سے جو ہے نا, اس کو ڈپریشن کی حالت ہے, ڈپریشن کی حالت میں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور میری طبیعت خراب لگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. یہی ہوتا ہے تو عجب جب ٹوٹتا ہے شیخ کی ضبط جوتا ہی چاہیے تبھی اس کے لیے سر پہ جب پڑتا ہے, تو وہ جب عجب ٹوٹتا ہے تو ایسی حالت ہوتی ہے, وہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. تو عجب کا تو علاج ہی ہے ذلت نفس, ذلت نفس جب تک نہیں, تذلل نہ ہو لیکن نفس کو ذلت ہو جائے, بھد اس کی جب تک نہیں ہوگی. میں نے آپ نے واضح اپنے احباب کو بتایا تھا کہ دیکھیں جب نفس کی ذلت ہو جاتی ہے, بشرطے کہ جائز ہو, کوئی ناجائز بات اس میں نہ ہو. آپ ناجائز طریقے سے مجھے اپنے مجھے حضرت نے ایک مرتبہ لکھا, میں وہاں مکہ مکرمہ میں جو کہ پڑھاتا تھا, تو ایک رومال ہوتا ہے عربوں کا شماخ کا لال, شماخ کا لگتا لال میں اس کے دانے ہوتے ہیں, وہ وہاں کا دستور ہے. تو میں پہن کے جاتا ہوں کیونکہ وہ پڑھانے والوں کو پہننا پڑتا ہے, یعنی ان کا لباس ہی ہوئی. تو وہ میں پہن کے جاتا تھا, تو میں نے حضرت کو کسی بات پہ وجہ بھی اسی طرح کی چیز کے بارے میں لکھا, میں سیاد نہیں پورا. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ ایسی چیزیں اختیار کرو جو ذلیل لوگ اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ ہوں جائز. تو ایسی وظائف اختیار کرو. تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو شماخ تھا اس میں استری ہوتی تھی, اس میں ایک لکیر بنتی تھی, ایک لکیر بنتی بغیر استری کی جاتی ہے, وہ لکیر یوں آتی ہے, اور اکثر لوگ اسی لکیر کو سیدھا کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. حالانکہ وہ نماز ممکن ہے کہ شاید اس میں نماز تو خراب ہو ہی جاتی ہے, مکروہ تو کم سے کم ہو ہی جاتی ہوگی, لیکن وہ بڑے بڑے ائمہ حضرات بھی آپ دیکھیں گے تو جو ہے ساتھ ساتھ تصویر بھی بن رہی ہے, ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہ اپنی اس چیز کو ہر وقت, تو میں استری کر کے رہے, وہ تو وہاں کا بڑی بہت ہی مایوس سی بات ہے کہ آپ شماخ پہنے یا ایسی کوئی چیز پہنے, وہ طریقے سے استری نہ کی. میں نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی ذلت کی چیز ہے کہ میں اس کو استری کے بغیر پہن کے جاؤں. چنانچہ وہ ہمارے گھر والوں نے مشین میں دھو کے چور چور سا دے دیا, وہ میں نے وہی پہن لیا اور پہن کے چلا گیا. اب پڑھانے کا میرا کام ہے, اب ہر طالب علم آ کے میرے کو دیکھتا ہے, ہر استاد آ کے مجھے غور سے دیکھ رہا ہے. میں نے پھر حضرت کو اپنا قصہ لکھا کہ حضرت یہ ہوا ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے اپنے رتبے سے کم لوگوں کی چیزیں اختیار کرو, تو میں نے دیکھا کہ مزدور وغیرہ بغیر استری کا پہنتے ہیں, تو میں نے بھی بغیر استری کا پہن کے دیا, تو اب ہر شخص جو ہے نا مجھے دیکھتا تھا, طالب علم بھی مجھے غور سے دیکھتا تھا, اور اسی طرح متوجہ ہوتا تھا. تو تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ آئندہ نفس کو کوئی سزا دینا تو مجھ سے پوچھ کر دینا، اپنی مرضی سے نہ دینا، اپنی مرضی سے نہ دینا. اس میں بھی مصلحت دیکھی جاتی ہے کیسی سزا مناسب رہے گی. لیکن نفس کی ذلت جب تک نہیں ہوتی، یہ عجب و عجب نہیں جاتے، اس کے لیے شیوخ اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیں ان کا قصہ ہے، ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ، بہت بڑے شیخ بولے، صاحب کرامت بزرگ، اور ان کا بہت بڑا قصہ ہے. لیکن یہ اپنے یہ انہوں نے ان کے شیخ جو تھے ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ، غالب نظام الدین بلخی عبد القدوس، ہاں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوتے تھے ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں، مطلب میرے شیخ کا پوتا آ رہا، بہت اہتمام کروایا، بہت دور تک ان کو لینے گئے، مرغیاں پکوائیں، کھانے پکوائے، بہت اہتمام کیا، بہت آرام دیا، بستر بہترین، اور 3 دن تک خوب مہمانداری. جب مہمانداری 3 دن تک ہو گئی تو فرمایا کہ صاحبزادے کس کے تشریف، کہنے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو دولت میرے دادا سے آپ کو ملی ہے وہ حاصل کرنا. اچھا اس لیے آیا، سب ختم کر، سارے گدے قالینے، اور نہ تسبیح دی، نہ کچھ دیا، نہ ذکر بتایا، کہا کہ دیکھو یہ سامنے حمام ہے گرم پانی کا، اور یہ وضو خانہ ہے، اس کی صفائی اور بھاڑ جھونکنا اس کے اندر. اب گنگو کا شیخ زیادہ بادشاہ کی طرح سے ہوتے تھے، عزت والے لوگ ان کو یہ کام دیتے، چنانچہ وہ اس کام میں لگ گئے، طالب تھی، اور مجھ سے شاید بات بھی مت کرنا، یہ بھی ہوتا ہے لگا لیا، تم اپنا کام بس کرتے رہو، کچھ اچھا اسی طرح سے گزر. تو ایک وہاں پہ وہ تھی میکرانی یا ہندو ہوتی تھی عورتیں جو کہ کوڑا اڑا اٹھاتی تھی، اس کو کہا شیخ نے کہ دیکھو اس کے پاس جانا اور اس کے ذرا قریب سے گزر جانا. مہترانی تو گندی بدبو مہتی ہوئی، وہ کوڑا اٹھانے والی، وہ قریب سے گزر گئی. تو انہوں نے کہا، اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ مہترانی میرے پاس سے گزر جائے. کہہ رہے نہ ہوا گنگو نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے بتاتا. یہ کہا تو شیخ کو آ کے انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی یہ نکلا نہیں ہے، یہ جو خناس ہے یہ نکلا نہیں. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، یعنی ایک دن دو دن کی بات نہیں آئے، یہ مہینوں یا سالوں کی بات ہے. اس کے بعد پھر بھیجا اسی مہترانی کو، آپ کی جو ہے تھوڑا سا کوڑا بھی ڈال دینا اس کے اوپر. تو یہ گئی اور کچھ ایسے کیا کہ تھوڑا سا کوڑا بھی ان کے سر پہ گر گیا. انہوں نے گھور کے دیکھا کہ کچھ بولے نہیں ہم. پھر اس نے بتایا کہ ابھی بھی خناس بات ہے. اب اس کے بعد تیسری بار تو عرصے کے بعد بھیجا کہ اب کی تم ایسا کرنا کہ سارا کوڑا ان کے اوپر الٹ دینا. چنانچہ وہ جائی اور ایسا جا کر ایسا ٹکرائی ان سے کہ پوری ٹوکری ان کے اوپر الٹ گئی، اور یہ اپنا تھوک کھکا رہے ہیں، سب گر رہا ہے. اب ان کو اس کی فکر نہیں ہے، اب سے فکر ہے کہ آپ کو تو چوٹ نہیں لگ گئی، شیخ کی ملازمہ ہے، آپ کو تو چوٹ نہیں لگ گئی، آپ کو تو چوٹ نہیں لگ گئی، اجاڑ رہے ہیں، کوڑا جمع کر رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں. اب جب خبر ملی تو شیخ نے بلایا اور کہا کہ ہاں اب نکل گیا خناس، تو اب تم لگو، اب تم ان کو تسبیح دی اور ذکر اللہ بتایا، اس وقت بتایا. تو یہ جب تک حد نہیں ہوتی. ایک میرا اپنا قصہ ہے تو بہت مزہ کا فیض، لیکن آپ کو اپنا ذاتی قصہ بتاؤں کہ کیسے عجب جو ہے واقعی اس وقت ٹوٹ جاتا ہے. ہے تو بہت ہی نوجوانی کا قصہ اور بہت ہی مزہ کا فیض ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں پھر ختم کرتا ہوں. یہ کیونکہ مجھ کو ایک ذاتی تجربہ ہوا کہ وہ واقعی عجب ٹوٹ جاتا ہے. ہوا یہ کہ میرے ہندوستان کے کوئی آئے ہوئے تھے رشتے کے دادا وغیرہ، مجھ کو بڑے لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو میں مجھے پتا چلا کہ میں سردی کے دن تھے، میں نے جلدی سے اپنا گھر کے اندر پتا چلا کہ فلاں جگہ پہ آئے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنا سویٹر پہنا اور نکل گیا والدوں کو بتا دیا. اب اتفاق سے میری بہنیں بہت ہیں، 7 بہنیں، تو ان کے کپڑے بھی ادھر شکرائے رہتے تھے. تو جب میں نے سویٹر پہنا تو مجھے تو کچھ احساس اس وقت نہیں ہوا، اور میں چلا گیا وہاں جا کے بیٹھا، خوب باتیں کی، خوب یعنی ڈنگ ہاتھی جیسا ہوتا ہے اس زمانے کے زمانے میں، الٹ پلٹ قہقہے اور وہ نتیجے یہ سب کر کے سب پہ اتنا، چونکہ بہت ذہین طالب علم تھا، سب پہ جو ہے نا وہ جما دیا. اس کے بعد جو اب تو بڑے پھول کے نکلا، کہ نفخت الکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کبر کو نفخ پھلاتا ہے، تو جب میں نکلا تو جب پلٹا تو پیچھے سے زور پکڑا سب کا آیا، میں جو پلٹ کے دیکھا کیا بات ہوئی، تو پتا چلا کہ میری ایک بہن کا دوپٹہ سویٹر کے اندر پھنس گیا تھا اور وہ ایک دم کی طرح سے لہرا رہا تھا رنگین دوپٹہ، اس پہ سب لوگ بہت زور ہنسے تھے، اور اس وقت جو مجھ کو خجلت ہوئی ہے، جو مجھ کی میری بھد ہوئی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کا خراب ترین ذلیل ترین شخص سمجھ رہا تھا. دیکھیں یہ ہوتا ہے جب نفس ذلیل ہوتا ہے تو جا کے یہ بھرا عجب جو ہے یہ ایک فطری رذیلہ ہے، ہر شخص میں ہے، اس کا انکار کرنے والا اس میں مبتلا ہے. یاد رکھے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر تو عجب نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اس فطری رذیلے کے تقاضوں کو محسوس ہی نہیں کرتا، یقینا مبتلا ہوتا ہے. تو اس کو محسوس کرنا اس کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، وہ جو بتائے وہ کرو، یہی علاج صحیح ہے بالکل. لیکن اس کا علاج اصولاً جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، حکیم الامت نے لکھا ہے بلکہ جگہ جگہ کہ اپنے عیبوں کو سوچو. کیسے سوچو؟ کہ دن بھر کے 24 گھنٹے کے واقعات کو سوچو، اس میں میں نے یہ بات کہی، یہ کام کیا اور یہ بات سوچی. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، انسان فائل ہے تین چیزوں، ایک تو کچھ کرتا ہے، ایک کچھ بولتا ہے اور ایک کچھ سوچتا ہے. بس ان تینوں کا جائزہ لے کر سوچو کہ اس میں نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی، کیا غلطی کی. تم کو ڈھیر ساری غلطیاں نکل آئیں گی، ذرا نہیں جائے گی. اس کی خاصیت یہ ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا 15-20 منٹ کم سے کم بیٹھو تنہائی، اور ایک کام یہ کرو کہ جو بھی کام کرے، مثلا میں نے پڑھایا، اب میں نے بورڈ پہ لکھ دیا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم نے بہت اچھا لکھا، تو اس میں سوچو کہ اس میں کوئی خرابی بھی تو ہوگی، تھوڑی دیر میں تم کو خرابی نظر آ جائے گی. تو اس کی مشق کرتے رہیں، اپنا حال شیخ کو لکھتے رہیں تاکہ اس رذیلے سے نجات مل جائے. اس رذیلے سے جب نجات ملے گی تو آج ہی آ جائے گا، فنائیت آ جائے. یہی مطلب، تو یہی ترقی کا ذریعہ ہے. اور جب تک یہ عجب باقی رہتا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل ہوتا رہتا ہے، تو بس یہی حال ہوتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہدایت کے راستے اس کے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے ہیں، اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام رضائل کے اوپر غلبہ پانے اور ان رضائل کو مغلوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے جن میں یہ رضا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حق تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے جس میں غیر بسے ہوئے ہوں، اور غیر یہی رضائل ہے، غیر یہی رضائل. وہ ہے نا، وہ ہمارے حضرت حضرت مزدور رحمۃ اللہ کا ہی شعر ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دل میں ہمارے حق تعالیٰ آ جائے، اس گندگی کے ساتھ نہیں، اس گندگی کے ساتھ نہیں. وہ ہے ان کا شعر کہ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. دور باش یعنی دور ہو جائے، یہ کچھ فارسی اردو میں ہے، اردو کا شعر لیکن کچھ فارسی نہیں ہے. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. افکار باطل یعنی بیکار کی سوچیں، سوچیں ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں، فائدہ نہیں، ان کو دور، یہ دور ہو جاؤ. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. یہ اغیار دل میں حسد ہے، عجب ہے، کبر ہے، یہ رضا نفس کا اغیار دل ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اللہ تعالیٰ کے تم اس دربار کو سجانا چاہتے ہو تو ان اغیار سے نجات حاصل کر. اور یہ ایک اللہ والا ہی کرا سکتا ہے. آپ کو زندگی بھر کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ خود سے کبھی بھی نہیں پا سکتا، ناممکن. ایک رذیل نفس بھی قابو نہیں آئے گا جب تک کوئی اللہ والا کہ اس راستے میں اکیلے پڑنا خطرناک بہت ہے. بس اتنے لوگ ہلاک ہو چکے. تو یہ تو ایک میں نے مثالیں عرض کر دیا کہ بھائی ایک رذیل نفس عجب ہے، کئی رضائل ہوتے ہیں، 8-9 رضائل کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور 8-9 مقامات ہیں اچھے اخلاق کے، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنے رضائل نفس ہیں سب فطری ہیں، اور جتنے اخلاق ہیں اچھے یہ فطری نہیں ہیں. چنانچہ اگر رضائل نفس کا علاج کرا لیا اور بے دھیانی ہوئی تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور کرا دمر بھر چوکنا رہنا پڑتا ہے ہر وقت ہر شخص کو. بھائی ہر وقت یہ خیال رکھو، عجب نہ ہو جائے، فکر نہ ہو جائے، حسد نہ ہو جائے، یہ تو تقاضے ہیں، نفس کے اندر ہیں، یہ ہوتے رہے ہیں، بس ان کا علاج معلوم ہو جائے کہ جب یہ تقاضا ہو تو ان کے علاج پر عمل ہو جائے. اور علاج کون بتائے گا؟ شیخ بتائے گا، اچھا سا علاج جدا ہو جائے. اور ان کو اپنا واقعہ لکھو، عمومی سوال مت کرو شیخ سے، واقعہ لکھو. مثلا تمہارا کسی سے جھگڑا ہو گیا، یہ مت لکھو کہ حضرت ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا. ارے شیخ سے چھپانا، وہ کون شخص تھا بھائی؟ باپ تھا تو کوئی اور مسئلہ ہے، اور بھائی تھا تو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی سڑک کے اوپر تھا تو کوئی اور مسئلہ ہے، علاج الگ الگ ہے. تو صاف صاف لکھو کہ چھپا جاتے ہیں. جیسے بیوی سے جھگڑے تو لکھو میں نے یوں یوں کہا، اس کو صاف صاف لکھ دیا کرو، واقعہ واقعے کی حیثیت سے لکھ جو ہے وہی سچ سچ لکھ دو، تو علاج ہو جائے گا. شیخ کامل ہونا چاہیے، اس کو پہلے سے تلاش کر. بھائی میرے خیال میں اتنا، مجھے اتنی نصیحت کی تھی، بہت کافی تھی ان شاء اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.